وآخر دعوانا الحمد لله.
امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز صاحب جھنگوی مسجد اللہ والی بکر منڈی ملتان میں صدیق اکبر کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں. 18 نومبر 1985 4 ربیع الاول سماعت فرمائیں.
بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.
صدر جلسہ معزز مکرم معظم سامعین، آج کے اجلاس کی غرض و غایت اس کے مقاصد اس اجلاس کی اہمیت و ضرورت آپ حضرات نے دیواروں پہ چسپاں پوسٹر اشتہارات کے ذریعے معلوم کر لی. پیش رو مقررین خطبہ نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے. اشتہار میں دیے گئے عنوان پر مجھے اپنے انداز میں اپنی معلومات کے مطابق اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. خالق عرض و سما کی بارگاہ عالیہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استدعا کیجیے کہ وہ ذات قدیر مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے. آپ حضرات کے دلی جذبات احساسات کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میری گزارشات کو جتنا پرسکون ماحول میں سننے کا پروگرام بنائیں گے اتنا ہی میں انشاءاللہ آسانی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں گا. آج سے 14 صدی پیشتر محققین کے قول کے مطابق نو ربیع الاول کو اور بعض اقوال کے مطابق بارہ ربیع الاول کو سیدہ آمنہ کے ہاں ایک معصوم ذات نے جنم لیا، زندگی کا ایک خاصا حصہ، بلکہ یوں کہہ لیجئے ربیع الاول میں پیدا ہونے والی اس ذات نے زندگی کا اکثر حصہ ایک ایسے ماحول میں گزارا جو ماحول عقائد، نظریات، اخلاق و اعمال ہر دو لحاظ سے تباہی و بربادی کے عمیق گڑھے میں گر چکا تھا، عقائد یہاں تک برباد ہو چکے تھے کہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی تصاویر کو اپنا معبود مان لیا گیا، اپنا حاجت روا و مشکل کشا تصور کر لیا گیا، ان کا طواف ان کے لیے نظر و نیاز اور انہی سے مختلف اوقات میں اپنی پریشانیوں اور مشکلات کا حل چاہنا ان کے سامنے گاہے بگاہے سر نیاز خم کرنا، گویا یہ اس قوم کا عقیدہ تھا. عملی اعتبار سے، اخلاقی لحاظ سے اس قوم کی تباہ کاری کا یہ عالم ہے کہ راہ چلتے قافلے لوٹنا، چوری ڈکیتی آر تصور نہیں ہوتی، بد نظری، زنا اور لواطت اس کا احساس تک نہیں ہوتا، قمار بازی، شراب نوشی، سود خوری اس معاشرے کا جز بن چکی ہے. بچی کو اپنے گھر میں گوارا نہیں کیا جا سکتا، اسے زندہ دفن کرنا اپنی عزت تصور ہوتا ہے اور اس کا گھر میں زندہ رہنا باعث بے عزتی باور کر لیا گیا ہے. اخلاقی اعتبار سے تباہی و بربادی کا یہ عالم ہے ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں سیدہ آمنہ کے لخت جگر نے زندگی کا ایک وافر حصہ گزار دیا، لیکن ان تمام افعال سے طبعی نفرت تھی، طبعی تنفر تھا، آخر کار اس معصوم ذات نے اس بگڑے ہوئے ماحول سے کنارہ کشی کی، اعراض کا راستہ اختیار کیا، اس تباہ کن ماحول سے علیحدگی اختیار کر لی، چند ایام کا خورد و نوش لے کر پہاڑ کی غار میں شب و روز گزارنا گوارا کر لیا، انہی ایام میں امام الملائکہ اللہ کا معصوم فرشتہ وہی لے کے آتا ہے اور بڑے احترام کے ساتھ آداب مصطفی اور نبوی کو ملحوظ رکھتے ہوئے عرض یہ کرتا ہے، اقرا، سیدہ کا بیٹا جواب میں کہتا ہے ماں نہ بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، کیا پڑھنا چاہیے، کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ دوبارہ یہی سوال ہوا، جواب نفی میں آیا، سہبارہ یہی سوال ہوا، جواب پھر بھی نفی میں آیا، جبریل امین نے چھاتی سے لگا لیا، احترام کے ساتھ بھینچا اور پھر عرض کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، نبوت کی معصوم نطق پہ یہ الفاظ جاری ہو گئے، اختصار کے ساتھ کہتا ہوں کہ گویا آج اس انقلابی پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے جس پروگرام کے ذریعے لات عزہ کی شوکت ٹوٹ جائے گی، جس پروگرام کے ذریعے حبل کے نعرے بلند ہوتے ہوئے رک جائیں گے، آج اس انقلابی پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے جو بد نظری، بد کرداری، کمار بازی، رشوت، سود خوری، بہرحال ہر بد کرداری کے خاتمے کا ایک مستقل اور مکمل لائحہ عمل دے گا، آج اس انقلاب کا آغاز ہو رہا ہے جس کے ذریعے پیشانی بنی آدم کی خالق ہی کے سامنے جھکوائی جائے گی، یہی انقلابی پروگرام لے کر نبوت میدان عمل میں آئی، اور میدان عمل میں آنے کے بعد بھی پیغمبری کو جو ہدایات اس کے خالق نے دی وہ گول مول نہیں تھی، ان میں رو رعیت نہیں تھی، لگی لپی بات کرنے کا انداز نہیں سکھایا گیا تھا، اس میں یہ بھی نہیں کہا گیا
کہ یہ بات کہی جائے یہ نہ کہی جائے، بلکہ آرڈر آتا ہے اور نہایت ہی واضح الفاظ میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر تبلیغ کر دیجئے ما انزل الیک، ہر اس چیز کی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. تبلیغ کا انداز کیا ہو، کیا ان احکامات کو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ بات پوری طرح سمجھ نہ آئے؟ قطعاً نہیں. حکم ہے فستا بما تؤمر، کھول کھول کے واضح واضح بیان کر دیجئے. توجہ میری طرف رہے. ظلم ہو، تشدد ہو، بربریت ہو، بددیانتی ہو، غداری ہو، چوری اور ڈاکہ عام ہو، رشوت کا دور دورہ ہو، قمار بازی، جوئے بازی کی اڈے عام ہوں، جگہ 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 طوائف نے بد کرداری کے لیے مراکز قائم کیے ہوئے ہوں، اسلام کا مذاق اڑتا ہو، ازواج نبی پہ لعنتیں بھیجی جاتی ہوں، اصحاب پیغمبر کو منافق کہا جاتا ہو، لکھا جاتا ہو، پیغمبر کی لخت جگر، پیغمبر کے جگر کے ٹکڑے سیدہ زہرا کی کھلے عام قادیانی جیسا بدماش ان لفظوں میں ہتک کرتا ہو کہ عین بیداری کے عالم میں زہرا نے میرا سر اپنی ران پہ رکھا. اعلانیہ یہ تحریر سامنے آتی ہو کہ عائشہ مومنہ نہیں منافقہ ہے معاذ اللہ، یہ سب کچھ ہوتا ہو، سب کچھ بنیادی حقوق معطل ہوں، گویا یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بھی ماحول و معاشرہ میں یہ سب کچھ ہو اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ بات کہیے یہ نہ کہیے، تقریر یہ ہو یہ نہ ہو، میری فام سے والا ہے کہ کیا یہ قدغن اور پابندی اسلام ہوگا یا اسلام سے غداری ہوگی؟
غداری.
اسلام یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو خالق نے اتارا ہے اس کو بیان کیجئے. ہاں اگر میں تڑپ رکھتا ہوں کہ مجھ پہ تنقید نہ ہو تو میرا لباس ٹھیک ہونا چاہیے، میری زبان ٹھیک ہونی چاہیے، میرا قدم ٹھیک ہونا چاہیے، میری نظر ٹھیک ہونی چاہیے، میرا کردار ٹھیک ہونا چاہیے، میرا وعدہ عہد ٹھیک ہونا چاہیے. اگر میں اپنی زبان نہیں بدلتا تڑپ رکھتا ہوں مجھ پہ تنقید نہ ہو، لباس نہیں بدلتا تڑپ رکھتا ہوں مجھ پہ تنقید نہ ہو، نظر نہیں بدلتا تڑپ رکھتا ہوں مجھ پہ تنقید نہ ہو، اپنے خیالات نہیں بدلتا اور تڑپ رکھتا ہوں مجھ پہ تنقید نہ ہو، تو مجھے اپنی بد کرداری پہ نظر کرنا چاہیے. جو تنقید کرتا ہے اس کو یہ پیدائشی حق ہے، اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی بھی بدماش کی بدماشی کو تشتزبام کرے، اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی بھی گنڈے کی گنڈا گردی کا پردہ چاک کرے، اس کو یہ پیدائشی حق ہے، بنیادی حق ہے اور اس کے خالق نے دیے ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. نہیں سمجھ آتی، عقل نہیں مانتی اس بات کو کہ نہی عن المنکر کے لیے قدغن لگے نام اسلام رکھا جائے، نہی عن المنکر کے لیے پابندی لگے نام اسلام رکھا جائے، امر بالمعروف پر پابندیاں ہوں نام اسلام ہو. معلوم نہیں یہ اسلام کہاں سے آیا، جو اسلام میرے آقا نے دیا اس میں تو یہ قدغن نہیں ہے، اس میں تو یہ ہے فستا بما تؤمر. کھول دیجئے جس کا حکم ہوا ہے، اعلان کر دیجئے جس کا آپ کو آرڈر ہوا ہے، اس میں تو گول مول بات نہیں ہے، اس میں تو لگی لپٹی نہیں ہے، اس میں تو صاف صاف مسائل ہیں، صاف صاف باتیں ہیں، اور یہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، یہی آپ کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے، یہی زندگی آپ کی ہے جو ہمیں صحیح لائن دیتی ہے، یہی آپ کی زندگی مبارک ہے جو ہمیں ایک راستہ مہیا کرتی ہے جس پہ چل کے ہم جنت پہنچ سکتے ہیں، اور اس سے ہٹ کے لازمی بات ہے کہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میرے محترم سامعین، عرض یہ کر رہا تھا، انہی حالات میں، اسی بگڑے ہوئے ماحول اور معاشرہ میں، سیدہ آمنہ کے لخت جگر نے وہ انقلابی پروگرام دیا، اس کو کھول کھول کے بیان کیا، اور جس حالت میں، جس ماحول میں اس بات کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات سمجھ آ رہی
جی،
میں اللہ کا رسول ہوں، جس ماحول میں اس کا اعلان کیا، اس ماحول میں چاروں طرف کفر و شرک کی گھٹا چھائی ہوئی ہے، کفر و شرک چاروں طرف مسلط ہے، جدھر معصوم نگاہ اٹھی ادھر ہی شرک و کفر برات بد کرداری نظر آئی۔ ایسے ماحول میں نبوت کا اعلان کر دیا۔ ایک شخص تاریخ کہتی ہے کہ اس دن موجود نہیں تھا جس دن آمنہ کے لخت جگر نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ چند دن بعد وہ شخص مکہ میں داخل ہوتا ہے جو اعلان کے وقت موجود نہیں، واپسی پہ اسے اطلاع ملتی ہے، دوست احباب پہنچ گئے، رشتہ دار و برادری کے لوگوں نے اطلاع کر دی کہ آپ نے نئی بات سنی ہے، کیا نیا واقعہ پیش آیا، عبداللہ کا بیٹا کہتا ہے میں رسول ہوں، عبد المطلب کا پوتا کہتا ہے میں رسول ہوں، ابی طالب کا بھتیجا کہتا ہے میں رسول ہوں، یہ نئی بات ہے۔ بات سن لی، سامان گھر رکھا، جس جو سفری سامان تھا بلا تاخیر بغیر کسی سے مشورہ کیے، بے روک ٹوک وہ غائب فرد جو اعلان کے وقت مکہ میں نہیں ہے نبوت کے قدموں میں آتا ہے، دو زانو بیٹھ کے بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ پیغمبر نے جواب دیا بالکل رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ کچھ نہیں پوچھا، کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی سند، کوئی معجزہ، آپ کیسے رسول ہیں، کیوں رسول ہیں، کچھ نہیں پوچھا، بلا تاخیر اس غیب شخص کی زبان پہ لفظ آئے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، الفاظ زبان پہ آنا تھے، کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہونا تھا کہ پیغمبر کی معصوم نطق نے اعلان کر دیا صدیق اکبر،
نعرہ تکبیر
اللہ،
نعرہ ختم نبوت
زندہ
باد، نعرہ صدیق اکبر
زندہ باد۔
میں نے اپنی عمر کے اس تھوڑے سے حصے میں خاصا غور کیا کہ آخر ابو بکر ہی کو صدیق اکبر کا لقب کیوں ملا ہے، صدیق تو سب ہیں، عمر بھی تو صدیق ہے، عثمان بھی تو صدیق ہے، علی بھی تو صدیق ہے، طلحہ زبیر بھی تو صدیق ہیں، بلال بھی تو صدیق ہے کہ جس کے سینے پہ پتھر کی چٹانے ہیں، ہاتھ میں کیل گاڑے جا رہے ہیں، وہ حرکت تک نہیں کرتا، نبوت کا دامن نہیں چھوڑتا، وہ کیوں صدیق نہیں ہے؟ جو انگاروں پہ لیٹا ہوا خبیب ہے رضی اللہ عنہ، وہ کیوں صدیق نہیں ہے؟ آخر ہیں تو یہ سارے صدیق، اور صدیق نہ ہوتے تو خالق ان کے لیے یہ اعلان کیوں کرتا؟ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اعلان کبھی نہ آتا، یہ اعلان تو ان کے لیے آتا ہے جو سچے ہوں، جو صادق ہوں، جو امین ہوں، کذاب کے لیے، جھوٹے کے لیے تو یہ اعلان نہیں، ان کے لیے تو اعلان ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو تھے تو سب صدیق، عمر بھی صدیق ہے، عثمان بھی صدیق ہے، علی بھی صدیق ہے، طلحہ زبیر بھی صدیق ہے، بلال و معاویہ بھی صدیق ہے، پیغمبر کی تمام جماعت صدیق ہے اور صدیقیت کے مقام پہ فائز ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ ابو بکر بن ابکا بن ابی قحافہ کو، ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہا گیا، عائشہ کے باپ کو اکبر کیوں کہا گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو جب اس پہ غور کیا گیا تو بات یہ نظر آئی کہ جو بھی آمنہ کے لختے جگر پہ ایمان لایا، کچھ تحقیق کر کے دلیل دیکھ کے حالات کا جائزہ لے کے آیا، اس نے کچھ دیکھا، کچھ پوچھا، کچھ سوالات کیے، حتیٰ کہ ابھی طالب کا بیٹا بھی چند دن انتظار کے بعد باپ سے پوچھتا ہے کہ کلمہ پڑھ لوں یا نہیں، ایک کرائے عرض پہ عالمین میں ایک ذات واحدہ ہے جسے ابو بکر کہتے ہیں، جو صرف اتنا پوچھتی ہے کہ تم نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جواب جب ملا ہاں میں تو اس نے اور کوئی دلیل نہیں مانگی، رسالت کا اقرار کر لیا، اس بنیاد پر نبوت کہہ گئی یہ سب سے بڑا صدیق ہے۔
اللہ
زندہ
ابو بکر
ابو بکر ابو
بکر،
اور یہ وہ شخص ہے جس کو نطقِ نبوت سے صدیق اکبر کا لقب مل رہا ہے، جب یہ نبوت کے قدموں میں آیا تو رئیس سے مکہ ہے، اور جس دن جنازہ اٹھتا ہے تو پرانے کپڑوں میں کفن دے دیا جاتا ہے، ہائے قیامت ٹوٹ گئی، آج بکی ہوئی ماں کی کوکھ سے جنم لینے والا اس ذات کو کہتے ہیں کہ زہرا کا حق چھین گیا، اس ذات کو کہتے ہیں کہ زہرا کا حق غصب کر گیا، اس ذات کو کہتے ہیں کہ یہ غاصب تھا، قیامت کیوں نہیں آتی، زمین پھٹتی کیوں نہیں، اس ملول کی زبان اپنے دانت سے نکل کیوں نہیں جاتی، کہ اس کو شرم نہیں آتی، یہ وہ مقدس انسان ہے جو سب کچھ لا کے نبوت کے قدموں میں ڈھیر کرتا ہے، اور اس طرح مال لاتے کہ جب سب کچھ لٹانے لگا تو دیوار پہ ہاتھ پھیرتے ہیں کوئی سوئی باقی نہ رہ جائے۔ اور پھر اسی حالت میں ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے نبوت کی بارگاہ میں حاضر ہے، جبریل تڑپتے تڑپتے آ گئے، نبوت چونک اٹھی، جبریل کی شکل لو رہے، حلیہ بدلا ہوا ہے، صورت بدلی ہوئی ہے، لباس ٹاٹ کا پہنا ہوا ہے، پیغمبری سے رہا نہ گیا، جبریل حلیے کیوں تبدیل ہو گئے، دہیا قلبی میں آنے والی شخصیت آج ابو بکر کی شکل میں کیوں آئی ہے؟ تو جبریل کہتا ہے آقا اکیلا میں نہیں، عرش پہ حلیے بدل گئے۔
نعرہ تکبیر،
خالق نے
زندہ باد،
زندہ باد،
حق رہا، حق رہا،
خالق نے آرڈر کر دیے ہے کہ سب وہ صورت بناؤ جو ابو بکر بنا کے آیا، سب وہ شکل اختیار کر لو جو ابو بکر اختیار کر کے آیا، اتنی ادا پسند آئی خالق کو کہ اس نے ملائکہ کی وہی شکلیں بنوا دی۔ میرے محترم سامعین، یہ وہ ذات مقدسہ ہے کہ جس نے اول سے نبوت کو تسلیم کیا، سفر و حضر میں پیغمبر کے ساتھ رہی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ذات کو سب سے پہلے اس بگڑے ہوئے ماحول سے جس نے مانا، اس نے صدیق اکبر کا لقب پایا، اور پھر اس حد تک گویا وہ نبوت کی ہاں با اعتماد ہے، خالق کی ہاں اس پہ اتنا اعتماد کیا جاتا ہے کہ ہجرت کی رات کائنات کی سب سے بڑی امانت خالق نے صدیق کے حوالے کی ہے، خالق نے صدیق کی گودی میں نبوت کو رکھ دیا، اور اس رات رکھا جب پوری کرۂ عرض پہ دشمن صف بندی کر چکا تھا، دشمن نبوت کے لہو کا پیاس ہے، عین اس رات میں اس ذات کو نبوت کے ساتھ کیا۔ توجہ کرتے جائیے، بات ذہن میں اترتی جائے، یہ وہ شخص ہے کہ جو اتنا مصفا ہو چکا ہے، جس کا تزکیہ قلب اس حالت میں پہنچ چکا ہے، اور جو اتنا منزہ و مقدس بن کے کہ خالق نے ایسی خطرناک رات میں اپنی امانت اس کے حوالے کر دی ہے، یہ رات کی تاریکیوں میں نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا کے پتھریلی زمین پہ چل چلتا ہوا، نکیلے پتھروں پہ چلتا ہوا غار لے کے پہنچے، غار کے تمام سوراخ بند کیے، کوئی تکلیف دہ چیز میرے آقا کو ایسا نہ پہنچا جائے، اور ایک سوراخ پہ قدم رکھ دیا۔ معروف واقعہ ہے جو سیرت صدیق میں عام آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو گیا، دروازے پہ کافر، دروازے پہ مشرک، دروازے پہ دشمن پیغمبر کھڑے، اس کے پاؤں صدیق کو نظر آتے ہیں، اس کے پاؤں ابو بکر دیکھ رہے ہیں۔ دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، اگر نظریں جھکا لی گئیں تو دیکھ لیں گے، میرے آقا کو دیکھ لیں گے، ایزا پہنچائیں گے۔ اس لحاظ سے دل میں گھبراہٹ آئی، اور اس گھبراہٹ کو قرآن نے بیان کیا ہے، صدیق کا عزلی دشمن، ابو بکر کا باغی، اسلام کا غدار، یہاں آ کے بڑی ڈٹائی کے ساتھ تبصرہ کرتا ہے کہ صدیق نے واویلا کر دیا، گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا، اس لیے کہ صدیق کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا۔ میں نے کہا اصولی بات تو یہ نہیں ہے، عقل و فہم کی بات تو نہیں ہے، اس میں حیا والی تو بات نہیں، صدیق کو اپنی جان کا غم نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر صدیق کو اپنی ذات کا خطرہ ہوتا تو تمام سوراخ بند کرنے کے بعد جو ایک باقی ہے اس پہ صدیق اپنا قدم کیوں رکھتا؟ یہ قدم رکھنے سے ہی صدیق بتلا گیا، مجھے اپنی جان کا فکر نہیں، نبوت کا فکر ہے۔ لیکن مزید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلو اگر مان لیا جائے کہ صدیق کو اپنی جان کا خطرہ تھا، تب بھی تو ابو بکر کے ایمان کے لیے قرآن کی یہ آیت نص بن جاتی ہے کہ خطرہ جب ہی تھا کہ دل نبوت کے ساتھ ہے، اگر دل پیغمبر کے ساتھ نہ ہوتا، دل ہوتا باہر والوں کے ساتھ، اندر سے منافقت ہوتی تو گھبراہٹ کیوں آتی؟ کہہ دیتے میں تو ان کا ہوں، اگر پکڑ لیں گے تو کیا بگڑے گا، مجھے تو کچھ نہیں، کہتی ان کی برادری کا ہوں۔ اور گھبراہٹ جب ہی تو آئی کہ ان کا دشمن ابو بکر تھا۔
نعرہ تکبیر، شان صحابہ،
یہ تو نص ہے ابو بکر کے ایمان کی، کہ دل میں گھبراہٹ چلو اپنی آئی کہ مجھے تکلیف دیں گے تو کیوں دیں گے۔ کیا ابو بکر کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں تو تمہارا ہوں، تم جانتے ہو میں تو کسی ذاتی غرض سے یا منافقت کے طور پہ معاذ اللہ ساتھ ہوں، یا یوں کہہ دیتے کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں، آئیے یہاں بیٹھے، بول پڑتے، اطلاع کر دیتے۔ اس وقت کے کافر کو ابو بکر کی گھبراہٹ محسوس نہ ہوئی، آج کے کافر کو محسوس ہو گئی۔ اس وقت کا کافر نہ بھانپ سکا، ابو بکر کیا کہتے ہیں، آج کا کافر بھانپ گیا، لیکن جو اس وقت ابو بکر کا دشمن تھا وہ بھی کافر تھا، جو آج دشمن ہوگا وہ بھی کافر۔ توجہ کیجئے، میں ایک اس شہر میں بول رہا ہوں جو علمی شہر ہے، جس میں متعدد دینی ادارے اور دینی مدارس ہیں۔ میں شعرا نوائی میں اس بات کو نہیں منوانا چاہتا، حقیقتاً عرض کر رہا ہوں، ابو بکر کے ایمان کے لیے قرآن کی نص آئی ہے، ابو بکر کے ایمان کا صحابیت کا انکار کفر ہے۔ 14 صدی کے کسی سکالر کی، کسی مفسر اور مفتی کی کوئی کتاب میری نظر سے نہیں گزری کہ جس نے ابو بکر کی صحابیت کے منکر کو مسلم تسلیم کیا ہو۔ تاکدی کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اعلان کر کے کہتا ہوں، ببانگ دہل کہتا ہوں کہ 14 صدیوں میں تمام علماء مفکرین اس کے قائل ہیں کہ ابو بکر کی صحابیت و ایمان نص سے ثابت ہے، اگر اس کا انکار کیا جائے گا تو یہ کفر قرار پائے۔ ثانیسنینہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ۔ اسی آیت کو مستدل کے طور پہ گویا استعمال کیے ہے محققین نے، جنہوں نے ابو بکر کی صحابیت کے انکار کو کفر قرار دیا۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ اس میں 3 دلیلیں ہیں، ابو بکر کے ایمان کی اور آپ کی صحابیت کی۔ ثانیسنین اذہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، پہلا تو یہ لفظ دلیل ہے ابو بکر کی صحابیت کا، کہ خالق نے ابو بکر کو صحابی رسول کہا ہے، اور یہ لفظ نص ہے اذ یقول لصاحبہ، اس کا کوئی اور معنی نہیں، کوئی اور مفہوم نہیں، کوئی اور مطلب نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ ابو بکر پیغمبر کا صحابی ہے۔ چنانچہ یہ نص ہے صحابیت میں، لہذا ابو بکر کی صحابیت کا انکار کفر قرار پا جائے گا اور منکر خارج از اسلام تصور ہوگا۔ دوسری دلیل اس میں یہ ہے کہ پیغمبر نے ابو بکر کو کہا ہے لا تحسن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے. گویا خالق کی معیت جو مشکل وقت میں ہوتی ہے وہ کافر کے ساتھ نہیں ہوا کرتی، مومن کے ساتھ ہوتی ہے. تو پیغمبر نے جہاں مشکل گھڑی میں خالق کی معیت کو اپنے ساتھ بیان کیا، وہیں ساتھ ہی ساتھ ابوبکر کے ساتھ بھی اس معیت کو بیان کر دیا. اور جو معیت پیغمبر کو مشکل گھڑیوں میں حاصل ہے وہی معیت ابوبکر کو حاصل ہے، اور ایسی معیت کسی منافق کو یا کافر کو حاصل نہیں ہو سکتی. اس معیت کے لیے ایمان ضروری ہے. تو لفظ ان اللہ معنا بھی ابو بکر کے ایمان کی دلیل بن گیا. اور تیسرا لفظ جو ابو بکر کے ایمان پہ نص ہے وہ یہ ہے کہ خالق نے اعلان کیا فانزل اللہ سکینتہ، کہ میں نے اس پہ اپنا سکون اور اپنی طرف سے کرم نوازی نازل کی. سکون نازل ہوتا ہے مومن کے قلب پر جو خالق نے نازل کیا. غم ابو بکر کے دل میں تھا، نبوت کے دل میں نہیں آیا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ فانزل اللہ سکینتہ نبی کے لیے آیا، قتل نہیں. پیغمبر تو خود تسکین دے رہا ہے، جو خود تسکین دیتا ہو اس کے لیے تو کوئی اور تسکین اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ضرورت تھی جس دل میں فکر تھا. جب فکر ابو بکر کے دل میں ہے تو سکینہ کا مراد بھی ابو بکر ہے، غم ابو بکر کے دل میں ہے تو سکینہ سے مراد بھی ابو بکر ہے، فکر ابو بکر کے دل میں ہے تو سکینہ سے مراد بھی ابو بکر ہے. تو تین لفظوں نے ابو بکر کی صداقت کو، ایمان کو، عفت کو، دیانت کو، شرافت کو ثابت کیا. لے صاحب ہی ایک، ان اللہ معنا دو، فانزل اللہ سکینتہ تین. یہ آیت گویا ابو بکر کے ایمان کا ایمان کی نس بن گئی اور نس قطعی بن گئی، جس کا کوئی اور معنی مطلب نہیں. لہذا کائنات کے کسی گوشے میں بستا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، عورت ہو مرد ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، کیسے باشد کوئی ہو، مولوی ہو، ذاکر ہو، چھوٹا ہو، لیڈر ہو، سیاست دان ہو، جو ابو بکر کے ایمان کا انکار کرے گا میں اس کو اعلانیہ کافر کہوں. کیسے باشد مان ضلع کا میر ربک، بلخ مت چھپا بات کو، جو سچ ہے اسے کہہ دے. فستا بھی مات ہو مر، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جن کو سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کرے. جزاک اللہ.
نعرہ تکبیر.
یہ اسی ماحول کا فرد ہے، توجہ ہے، اسی ماحول کا فرد ہے جس ماحول کی نظر ٹھیک نہیں تھی، جس ماحول کی نظر
ٹھیک نہیں تھی،
جس ماحول کی نظر ٹھیک نہیں تھی، جس ماحول کے قدم، بولیے نا، جس ماحول کے قدم ٹھیک نہیں تھے، جس ماحول کی زبان ٹھیک نہیں تھی، زبانیں غیبت میں مبتلا تھی، قدم بد کرداری کی طرف اٹھتے تھے، ہاتھ چوری اور ڈاکے پہ پڑتے تھے، نظریں بد نظری کے لیے اٹھتی تھیں، زبانیں مغلظات بکتی تھیں، اس ماحول سے اس کو کھینچا ہے اور اتنا پاک کیا، اتنا صاف کیا کہ خود نطق نبوت اس کو صدیق اکبر کہہ گئی. خالق نے اس کے ایمان اور صحابیت کی گواہی بیان کی، اور اس سچے یار کی صداقت کو، عفت کو بیان کیا. میرے محترم سامعین، یہ اسی ماحول سے تو کھینچے ہوئے لوگ ہیں. کتنا غلط ماحول تھا لیکن سیدہ کے بیٹے نے، کتنا غلط ماحول تھا عبداللہ کے لخت جگر نے، کتنا غلط ماحول تھا لیکن امام الکونین نے، اس ماحول سے کیسے کیسے لوگ کھینچے. اس ماحول سے وہ لوگ کھینچ لیے کہ جن لوگوں کی عقل کل تک تقاضا کرتی تھی کہ لات کو معبود مان لیا جائے، جو عقل کل تک تقاضا کر رہی ہے معبود مان لیا جائے عزا کو، جو عقل کل تک تقاضا کرتی ہے کہ ڈاکہ پڑ جانا چاہیے، جو عقل کل تک تقاضا کرتی ہے بے حیائی میں مبتلا رہنا چاہیے، جو عقل کل تک غلط کاری سوچتی ہے، اور جو عقل کل تک اولو حبل کے نعرے بلند کرنا اپنے لیے لازمی اور ضروری تصور کرتی ہے، اسی عقل کو پیغمبر نے بدلا ہے، اسی عقل اور سوچ اور فکر کو تبدیل کیا ہے. کیسے تبدیل کیا؟ اسی ماحول سے عقل کھینچی، اسی ماحول سے شعور کھینچا، اسی ماحول سے فرد کھینچا، اور کھینچ کے اس کے قلب کو صاف کر کے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حکمہ اس صفت کے مطابق اس قلب کو اتنا صاف کیا, اتنا پاک کر دیا, وہ عقل اس حد تک بدل دی کہ آج وہی عقل ہے, وہی شعور ہے اور اسی ماحول سے کھینچی ہوئی ہے کہ بیت اللہ کے طواف کا وقت آیا تو عقل حجر اسود کو چومتے وقت ٹھہر گئی, چومتی نہیں ہے, ہونٹ اس کی طرف پڑتے نہیں ہیں, نظر اسی کی طرف ٹک ٹکی کے ساتھ لگ گئی, پیچھے آنے والے بھی ٹھہر گئے کہ جب امیر المومنین ٹھہر گئے ہیں تو ہم آگے کیوں بڑھیں. چند لمحات سکوت کے بعد لسان نبوت سے فاروق اعظم کا لقب پانے والا لبک کے حجر اسود کو چومتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اگر نبوت نہ چوم گئی ہوتی تو خطاب کا بیٹا کبھی نہ چومتا, اس لیے چوم لیا کہ پیغمبری چوم گئی, لیکن یہ تصور نہ کیا جائے کہ تو میرے نفع نقصان کا مالک ہے, نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے, اس کے سوا کوئی نہیں, حاجت روا ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں, عبادت کے لائق ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں, پوجا کے لائق ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں, الا کل شیء قدیر ایک اللہ ہے اس کے سوا کائنات میں کوئی نہیں. توجہ ہے میری طرف, پرسکون ہوں گے آپ تو بات آگے چلے گی انشاءاللہ, بات ذہن میں تو اتر رہی ہے نا جی, جو یہ فرماتے ہیں کہ بات سمجھ آ رہی ہے ذرا تکلیف کر کے ہاتھ کھڑے کر لیں. جزاک, ایسی تقاریر اللہ کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے,
کیا
خیال ہے آپ کا؟ ایسی تقاریر ملک میں نہیں ہونی چاہیے, ایسی تقاریر سے امن عامہ میں نقص آتا ہے, ایسی تقاریر سے ملک کی تباہی آتی ہے, ایسی تقاریر سے ملک کی سرحدیں غیر محفوظ ہوتی ہیں. میں پیدا ہوا, میں کیا, میں کیا, میرے بھائی پیدا ہوئے یا میرے ہم عمر جتنے بھی ہیں, ہم نے جنم لیا تو شروع سے ہی ہمارے کان میں بات پڑنا شروع ہوئی, ملک غیر محفوظ, ملک غیر محفوظ, سرحد غیر محفوظ. جیسے ہمارے ماحول میں ایک غلط کاری نے جنم لے لیا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے واردہ شروع کرتی ہے, بلی آیا, بلی آئی, کتا آیا, شیر آیا, شروع سے اس کو ڈرانا شروع کرتی ہے. تو جب بچپن ہی سے ایک بچے کے ذہن میں بلی, کتا اور شیر کا روپ بٹھایا جائے گا تو وہ کبھی بھی عطا اللہ شاہ بخاری بن کے میدان میں نہیں آ سکتا. جب شروع سے اس کے ذہن میں ان چیزوں کا روپ بٹھایا جائے گا وہ کبھی بھی محمد بن قاسم نہیں بن سکتا, جب شروع سے ڈرایا جائے گا تو وہ بیٹا کبھی بھی حسین احمد بن کے میدان میں نہیں آ سکتا, وہ کبھی بھی وہ ابوالکلام نہیں بن سکتا جو انگریز اور برطانیہ کی عدالتوں میں ان لفظوں سے گرجا کرتا تھا. جب عدالت کہتی ابوالکلام, لہجے میں ترشی اور تلخی ہے, ذرا نرمی آنی چاہیے, عدالت کی توہین ہوتی ہے, تو ابوالکلام کہتا ہے کون پاگل اور احمق ہے جو اس کو عدالت مان لے, عدالت نہیں کمین گاہ ہے.
نعرہ تکبیر علماء دیوبند
زندہ. ایسے لوگ اس ماں کی گود میں پرورش نہیں پا سکتے جو پیدائش ہی سے بیٹے کے ذہن میں بلی کا ڈر پیدا کرے, کتے کا ڈر پیدا کرے, نہیں, وہ کیسے آگے چل کے مجاہد بنیں گے, وہ کیسے آگے چل کے ظلم و جور کی آنکھ میں آنکھ ڈالیں گے, وہ کیسے آگے چل کے یہ سمجھیں گے کہ ہتھکڑی زیور ہے, وہ کیسے آگے چل کے یہ سمجھیں گے کہ ہم نے جبر و ستم سے ٹکرا کے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا ہے. کبھی بھی ایسا تصور لے کے کوئی میدان میں نہیں آئے گا جب شروع سے ہی یہ ذہن بنا دیا جائے گا, جب شروع سے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی جائے گی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنی اولاد کو یہ تصور دیں گے تو نتیجتاً بزدل پیدا ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد پروان چڑھے, اس کے دماغ سے خیر اللہ کا روب نکل جائے, اس کے دماغ و شعور سے خیر اللہ کی طاقت رخصت ہو جائے, تو شروع سے اس کے ذہن میں بہادری پیدا کیجئے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو نتیجتاً کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ آخر کار انجام کار جا کے کوئی دین کی خدمت نہیں کر سکے گا. جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے وہ جرت مند تھے, وہ جور کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا جانتے تھے, وہ اپنی زندگیوں پہ کھیل جانا جانتے تھے. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ذہن میں بات ڈالی گئی ملک غیر محفوظ. گھبرا گئے آپ؟ توجہ نہیں رہی میری طرف. شروع سے بات ذہن میں ڈالی گئی ملک غیر محفوظ, سرحد غیر محفوظ, ملک غیر محفوظ, سرحد غیر محفوظ. روس آیا, توجہ ہے؟ نہیں نہیں رہی. روس آیا, کبھی کہا بھارت آیا, کبھی کہا امریکہ آیا, کبھی کوئی کبھی کوئی, سارے آئے. جب سے ملک بنا سارے آئے تو ناراضگی معاف قبلہ. اگر 38 سال میں کوئی شخص بھی میرے ملک کو محفوظ نہیں کر سکا تو میرا کوئی سر بیلنے میں نہیں آیا ہوا کہ میں اس کو امیر المومنین کہہ دوں. میری کوئی مجبوری نہیں ہے کہ میں ایسے افراد کی مدح سرائی کروں جو میرے ملک کو 38 سال میں محفوظ نہ کر سکے, 38 سال میں میرے ملک کی سرحدیں مضبوط نہ کر سکے, 38 سال میں جو طبقہ میرے ملک کی سرحدات کو مضبوط ترین نہیں بنا سکا وہ کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ملک کو قوم کی خدمت کی ہے. خیر, میرا یہ عنوان و موضوع نہیں کہ میں اس لائن پہ چلتا جاؤں. میں سیرت نبوی کا وہ پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس پہلو سے خاتم الانبیاء نے اس بگڑے ہوئے ماحول اور معاشرے کو درست کیا. عرض میں نے یہ کیا تھا کہ کیا ایسی تقاریر سے ملک دولخت ہوگا؟ ایسی تقاریر سے ملک کی سرحدیں غیر محفوظ ہو جائیں گی؟ ایسی تقاریر سے تھانوں میں آگ لگ جائے گی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر تھانے میں آگ اس وقت نہیں لگتی کہ جب ان گنت زنا کے اڈے شہر میں موجود ہوتے ہیں, اگر تھانے کو اس وقت بھی آگ نہیں لگی جب رشوت کا وادھار گرم ہے, اگر اس وقت بھی تھانے کو آگ نہیں لگی جب ڈکیتی اور چوری عام ہے, اگر اس وقت بھی تھانے کو آگ نہیں لگی جب قمار بازی کی اڈے پولیس کے اشاروں پہ جاری ہیں, اگر ان تمام واقعات کو تھانہ بھی برداشت کر گئے ہیں, ڈپٹی کمشنر کا آفس بھی برداشت کر گئے ہیں, ضلع بھی برداشت کر گیا, صوبہ بھی برداشت کر گیا, تو ایک مولوی کی ایسی تقریر جو اپنے آقا کو نذرانہ عقیدت ہو اس سے آگ لگنا کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ یہ میری عقل تسلیم نہیں کر سکتی. کیوں خطرات پیدا ہو جاتے ہیں؟ کیوں پاؤں سے زمین نکلنا شروع ہو جاتی ہے؟ آخر مسلمان ہو, مسلمان کو مسلمان و مسلمان جیسے جذبات رکھنے چاہیے, احساسات رکھنے چاہیے. ربی ہم نے اپنے آقا مولا و مرشد پیدائشی حق ہے اور اللہ کے گھر تعمیر اسی کے لیے ہوئی ہے. خیر, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا ان تقاریر سے کوئی بم پھٹے گا؟ جی, ایمانداری سے بتلائیے, یہ دین نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, اس کا اظہار نہ کیا جائے. میرے محترم سامعین, بگڑے ہوئے ماحول سے, توجہ ہے, بگڑے ہوئے ماحول سے نبوت نے ایک قافلہ کھینچا ہے, اس کی عقل بدلی, اس کی نظر بدلی. توجہ رہے, نظر یہ تھی کہ کسی کی بہو بیٹی اس نظر سے محفوظ نہیں ہے, کسی کی بہو بیٹی اس نظر سے بچ کے نہیں نکل سکتی, لیکن آج اس نظر کو نبوت نے بدلا ہے. کس قدر بدلا؟ پیغمبری اپنے گھر میں چین و سکون سے لیٹی ہوئی ہے, پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے, بڑی اجرت کے ساتھ نبوت اٹھ کے بیٹھ گئی, پنڈلی پہ کپڑا ڈال لیا. کائنات کے مومنوں کی امی طیبہ امی, طاہرہ امی, صدیقہ امی, صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ امی, ایسا امی جس کی عفت کے لیے قرآن اترا وہ امی, جس کا حجرا جنت بن گیا وہ امی, آخری لمحات جس کی گوتی میں نبوت کا سر رہا وہ امی. وہ عرض کرتی آقا, اتنی اجلت, اتنی تیزی کے ساتھ آپ نے پنڈلی پہ کپڑا ڈالا ہے, وجہ سبب کیا ہے؟ پیغمبری معصوم نطق کے ساتھ کہتی ہے, ایسا دیکھیے سامنے کون ہے. امی کہتی ہے آقا عثمان ہے. نبوت تڑپ گئی.
اللہ
اس رب کی قسم جس نے محمد کی زلف میں حسن رکھا. نبوت تڑپ گئی. فرمایا ایسا وہ شخص ہے جس سے عرش کے ملائکہ حیا کرتی ہے, محمد کیوں حیا نہ کرے. اس واقعے سے پتا چلا, اس واقعے سے پتا چلا, اس واقعے سے پتا چلا کہ پیغمبر نے نظریں یہاں تک بدل دی تھی کہ یہ پنڈلی اگرچہ سطر نہیں ہے شران, اس سے کپڑا ہٹ جائے تو کوئی فتوا نہیں لگتا, لیکن معصوم پیغمبر نے نظریں یہاں تک بدل دی کہ آج نبی کی پنڈلی پہ بھی وہ نظر نہیں آ سکتی چے جائے کہ کسی کی بیٹی پہ اٹھ جائے. یہاں تک نظریں بدل ڈالی. توجہ رہے. اتنا بدلا, اتنا بدلا, قافلہ گزر گیا. واپس آتا ہے, رفقا پوچھتے ہیں, احباب پوچھتے ہیں, فلاں شہر سے گزرے تھے, گزرے کس قدر, کتنے منزلہ مکانات تھے. جواب ملتا ہے کچھ پتہ نہیں, گزر بھی گئے ہو اور منزلوں کی بھی کوئی خبر نہیں ہے. تو جواب آیا, ہمیں کب کہا گیا تھا کہ تم نے نظریں زمین سے اوپر اٹھانی ہیں, ہمیں تو آرڈر تھا کہ نظر زمین پہ لگی رہے. کچھ پتہ نہیں کس قدر کتنے منزلہ مکانات ہیں. نظر بدل دی پیغمبر نے. کسی کی بیٹی پہ تو کیا اٹھے گی, کسی کی منزل پہ نہیں اٹھتی. یہاں تک ماحول اور معاشرے کو نبوت نے بدلا. خیالات بدل دیے, دل بدلا, قلب و جگر کو بدلا, کان بدلے, نطق بدلی, قدم بدلے, اور بدل کے پاک کو صاف کر دیا. اتنا صاف کیا, اتنا پاک کیا, اتنا منزہ کیا, اور اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ خالق عرض و سما نے اس محفوظ اور مقدس جماعت کی مدح سرائی کرتے ہوئے, اس کی منقبت کو, اس کی قدر و منزلت کو بیان کرتے ہوئے مختلف الفاظ کے ساتھ اعلان کیا. یوں بھی کہا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یرونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ. دل پاک ہیں جن پہ خالق نے اپنی سکینت نازل کی ہے. اور یوں بھی اعلان کیا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور یوں بھی اعلان کیا, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. اور یوں بھی اعلان کیا اس مقدس جماعت کے لیے, محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. توجہ کیجئے اس آیت کی, اس آیت کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ یہ آیت بتراتی کیا ہے. میرا انداز ہے بات سمجھانے کا, میں کہنا یہ چاہتا ہوں, ابھی صدیق پیدا نہیں ہوا, اس کی منقبت خالق بیان کر رہا ہے, ابھی عمر نے جنم نہیں لیا, اس کی مدح کی جا رہی ہے, ابھی علی عثمان پیدا نہیں ہوئے, ان کی مدح سرائی ہو رہی ہے, ابھی ابو سفیان کے بیٹے کاتب وحی فاتح جزیرہ قبرص نے بھی جنم نہیں لیا, ابھی معاویہ بھی میدان میں نہیں آئے, ان کی مدح بھی ان کی پیدائش سے پہلے ہو رہی ہے. یہ کیا, ابھی ان کا آقا نہیں آیا, ابھی ان کا مرشد نہیں آیا, ابھی ان کا مولا نہیں آیا, ابھی ان کا پیر نہیں آیا, ابھی ان کا سردار نہیں آیا. وہ ان کا سردار کیا, وہ آدم کا سردار ہے. ان کا سردار کیا, وہ تمام پیغمبروں کا سردار ہے. اکیلا ان کا سردار کیا, عالمین کا سردار ہے. اور وہ خود اعلان کرتے ہیں, انا سید ولد آدم ولا فخرا, میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن فخریہ نہیں کہتا. ابھی وہ ذات نہیں آئی کہ جس ذات کا وجود اتنا مقدس ہے کہ میں اس وجود کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے امیر شریعت سے زیادہ کوئی لفظ تلاش نہیں کر پایا. موچی دروازے میں ایشیا کا خطیب گرجتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں آمنہ کے لخت جگر کی زلف دیکھتا ہوں, حسن دیکھتا ہوں, رخسار دیکھتا ہوں, لب دیکھتا ہوں, ہاتھ دیکھتا ہوں, وجود دیکھتا ہوں, قدم دیکھتا ہوں, علم دیکھتا ہوں, فہم دیکھتا ہوں, نظر دیکھتا ہوں, جب ان چیزوں کا جائزہ لیتا ہوں, آپ کے پسینے کی خوشبو دیکھتا ہوں, تو عطا اللہ کا دل کہتا ہے اس سے بڑی بھی کوئی ذات ہوگی جس کو سجدہ کیا جائے. عطا اللہ مان یہی معبود ہے. یہ بات بخاری کی زبان سے نکلی, خطیب اشیاء کی زبان سے نکلی, اس کے کس زبان سے نکلی جس نے نانا کی عفت کے لیے جیلوں کو گھر بنا لیا، اس کی زبان سے نکلی جس نے برطانیہ کے قلعوں میں کیل گاڑے، اس کی زبان سے نکلی جس نے جبر و استبداد سے غیبان پکڑا، بات نکل گئی مجامجمے پہ سناٹا چھا گیا کہ دیوبند کا بیٹا سنی کا بچہ محمد کو معبود مان رہا ہے، مجمے پہ سکتا تھا بخاری خطابت کا شہنشاہ ہے، فوراً بھیگتی ہوئی رات میں زلفیں بکھیر کے اعلان کرتا ہے، لوگوں جہاں تک تو صفات کا تعلق ہے وہ تو یکتائی پیش کرتی ہیں، لیکن جب عطا اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہی حسن و جمال کا پیکر عرب کی گرم زمین پہ پتھروں پہ سر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی اللہ، تو میں سمجھ جاتا ہوں عطا اللہ معبود وہی ہے جس کو یہ معبود کہتا ہے۔
نعرہ تکبیر، امیر شریعت
زندہ باد۔ میرے محترم سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا ابھی تو یہ آقا بھی پیدا نہیں ہوا، خالق اس سے پہلے اس آقا کی جماعت کی مدح سرائی کر رہا ہے، کیسے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن کے لفظوں پہ غور کیجئے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل۔ محمد کی جماعت کا تقوی، اس کا رکوع و سجدہ، اس کی کفر کے خلاف شدت کو میں نے تورات و انجیل میں بیان کیے، جب تورات اتر رہی تھی یہ جماعت پیدا نہیں ہوئی تھی، گویا یہ جماعت اتنی مضبوط ہے، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے، یہ اتنی متقی پرہیزگار مقدس و مطہر ہے کہ اس کی پیدائش سے پہلے عالم الغیب نے اس کی مدح کا خطبہ پڑھا ہے، گویا سب سے پہلے اس عالم میں جس ذات نے اصحاب پیغمبر کی مدح سرائی کی ہے وہ خود خالق ہے، اور اس کے بعد پھر کرائے عرش پہ سب سے پہلے جس ذات نے اس جماعت کی مدح کی وہ نبوت ہے، جو لفظوں اعلان کر گئی اصحابی کن نجوم بیشہم اقتدائیتم اقتدائیتم، یہ جماعت اس بگڑے ہوئے ماحول سے سیدہ کے بیٹے نے کھینچی، بگڑے ہوئے ماحول سے نبوت نے تیار کی اور تیار کر کے اس کو کھڑا کر دیا، جس نے اسلام کو چار دانگ عالم میں پھیرا پھیلایا، آج تیرے ملک میں یہ جماعت مظلوم ہے، اس پہ غلط کار بد کردار لوگ لعنت بھیجتے ہیں، تو تس سے مس نہیں ہوتا، تو نے غفلت کی لمبی چادر اور تیرا انتشار نہیں ملتا، آج محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید صدیق لاوارث ہے، کیا میں واقعی لاوارث ہے تو لاوارث چھوڑ دیا جائے، اونچی آواز سے عمر کو لاوارث چھوڑ دیا جائے، سنی نوجوانوں سنی بچوں، تمہیں صرف آج کی اس گفتگو میں غیرت دلانا چاہتا ہوں کہ تم ایک باغیرت قوم کے باغیرت نوجوان بن کے اصحاب پیغمبر کی مدح اور نبوت کی سیرت طیبہ کو عام کرنے کے لیے ایک جتھا بن جاؤ، بنیان مرسوس بن کے میدان عمل میں آؤ، خالق کی عرض و سما مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے، استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوان